الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت، نکاح کے فوائد بیان فرماتے ہوئے درمیان میں بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. جن کی کسی حد تک وضاحت اور تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، حدیث نمبر 13 سے حضرت نے شوہر کے حقوق بیان فرمائے ہیں. جس طرح شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی ضروری ہے، اور خوشگوار زندگی کے لیے ان کا ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح بیوی پر بھی شوہر کے حقوق ہیں اور بیوی پر لازم ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے تاکہ دونوں کی زندگی آرام اور سکون سے گزرے اور گھر میں سکون، آرام، راحت اور عافیت کا دورہ ہو، اور دونوں اپنی اس زندگی کے طویل سفر کو آرام و راحت سے طے کریں. اللہ پاک جل شانہ نے عورتوں کی طبیعت کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، اور شوہر کے اور مردوں کے حقوق عورتوں پر مردوں کے لحاظ سے مقرر فرمائے ہیں. دونوں کے حقوق کی ادائیگی میں بڑا ہی اعتدال رکھا ہے، جس کے ادا کرنے سے دونوں کی حیثیت بھی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، دونوں کا درجہ بھی اپنی جگہ مقرر رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں دونوں کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ جہاں کہیں بھی میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، نااتفاقی ہوتی ہے، وہاں ضرور کسی نہ کسی کی طرف سے زیادتی اور کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، یا شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا اس لیے جھگڑا ہو جاتا ہے، یا بیوی شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی تو لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور کسی عمل پر اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی اور اتنا وہ خوش نہیں ہوتا جتنا کہ میاں بیوی کی جدائی پر وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جدائی دو آدمیوں کی نہیں ہے، دو خاندانوں کی ہے، یہ لڑائی دو آدمیوں کے اندر نہیں ہے، دو خاندانوں کے اندر ہے۔ میاں بیوی کی جدائی سے دو آدمیوں کو تکلیف نہیں ہوتی، دو خاندانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے متنفر اور دور ہو جاتے ہیں، تو اس کا نقصان بھی بہت زبردست ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچے، اور دنیا بھی ان کی خراب اور برباد ہو اور آخرت بھی ان کی تباہ اور برباد ہو۔ آج اس میں آتا ہے کہ رودانہ شیطان سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی چیلے اور کارندے ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے ان کو روانہ کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، اور پھر وہ سب آ کر کے اپنے اپنی کارگزاری شیطان کو سناتے ہیں۔ مثلا میں فلاں کو شراب پلانے، گناہ کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے گیا تھا، میں کوشش کرتا رہا، اس حد تک مجھے کامیابی ہوئی۔ میں فلاں آدمی کو چوری پر آمادہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس کو اس حد تک میں نے اس گناہ میں مبتلا کیا۔ اس طرح سے شیطان کا کام تو گناہوں پر مبتلا کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنا ہے۔ تو آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ اپنا کام بیان کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی کارگزاری سن کر انہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں ایک میاں بیوی کے پاس گیا اور میں رات بھر ان کے گھر میں رہا، اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرتا رہا، ان کو ابھارتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان کو اتنا لڑنے پر آمادہ کیا کہ ان میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ غصے میں آ کر کے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے آ رہا ہوں۔ سن کر شیطان کھڑا ہو جاتا، اور جس شیطان نے یہ کاروائی اس کو سنائی ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور تھپکی دیتا ہے کہ ہاں کام تو نے کیا ہے، تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے۔ تو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے اور ان کے جدا ہونے کے کام کو شیطان بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ہوشیار رہیں, میاں بیوی ہوشیار رہیں, کہ جب کسی کی طرف سے غلط بات آئے تو دوسرا ہوشیار ہو جائے کہ اب شیطان نے اپنی کاروائی شروع کر دی ہے. لہذا اس سلسلے میں جو اصول اب تک بیان کیے گئے ہیں ان کو یاد رکھتے ہوئے جھگڑے کو دفع کرنے کی کوشش کرے, لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے, اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ طلاق تک نوبت نہ آنے پائے. تو یہ دونوں کے حقوق جو شریعت نے بیان کیے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے ہیں کہ جب دونوں حقوق ادا کریں گے تو سکون سے زندگی گزاریں گے, نہیں ادا کریں گے تو پہلے رات جھگڑا ہو جائے گا, دوسرے دن سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اور عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ شروع سے ایک دوسرے کے حقوق جہاں ادا نہیں ہوتے, یہ ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور شروع سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال شوہر کے بھی بیوی پر کچھ حقوق ہیں. اہم اہم حقوق بیان کرنے سے پہلے اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی میں شوہر کی کیا حیثیت ہے, مردوں اور عورتوں میں مردوں کا کیا مقام ہے. سورہ نساء کی آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا, اس میں اللہ پاک نے مردوں کی حیثیت واضح فرمائی ہے اور مردوں کی حیثیت بیان فرمائی ہے. اور احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی حیثیت اور اس کا مقام بیان فرمایا ہے. اللہ پاک نے تو یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر نگران ہیں, نگہبان ہیں, منتظم ہیں. اللہ پاک نے تو اسی قوامون کے لفظ ہی سے شوہر کا درجہ اور اس کا مرتبہ اور اس کا مقام بیان فرما دیا. قوامون قوام کی جمع ہے. قوام ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے جو کسی کام کا منتظم ہو, کسی کام کے انجام دینے پر مقرر ہو اور اس کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ دار ہو. ایسے شخص کو قوام کہتے ہیں, اس کی جمع قوامون. تو الرجال قوامون, مرد حضرات منتظم ہیں, نگران ہیں, علی النساء عورتوں پر. یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد آقا ہیں اور ان کی بیویاں ان کی باندیاں ہیں, یہ نہیں فرمایا. جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور ایسے ہی وہ اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں, ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے نوکرانی کے ساتھ ہوتا ہے, یا ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے کہ باندھی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ غلط ہے. عورتیں باندھی بھی نہیں ہیں, ماسی بھی نہیں ہیں, نوکرانی بھی نہیں ہیں, وہ شوہر کے ہم بلّہ ہیں. میاں بیوی دونوں برابر ہیں, لیکن فی الجملہ مرد ان پر نگران ہے. اور ساتھ ساتھ شوہر کو اللہ پاک نے, مردوں کو اللہ پاک نے حاکم امیر اور بادشاہ بھی نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے قوام کا ترجمہ حاکم سے کیا ہے، لیکن حقیقت میں قوام بادشاہ، سلطان، امیر اور حاکم کو نہیں کہتے ہیں، منتظم اور نگران کو کہتے ہیں۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو ابھی آگے آپ کے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ لہذا مردوں کو اللہ پاک نے اس آیت میں بادشاہ نہیں فرمایا، حاکم نہیں فرمایا، جیسے بادشاہ کام ہوتا ہے حکم دینا، جس کو حکم دے اس کو ماننا ضروری، کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھ جائے اور پھر حکم چلانا شروع کر دے، شوہر ایسا نہیں ہو سکتا، شوہر ایسا نہیں ہے، مرد ایسے نہیں ہیں عورتوں کے مقابلے میں کہ بس وہ بیٹھ جائیں اور پھر حکم چلائیں کہ یہ لا دو وہ لا دو، یہ کر دو وہ کر دو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ مرد عورتوں پر ایسے ہیں جیسے کہ نگران ہوا کرتا ہے اپنے ماتحتوں پر، نگہبان ہوتا ہے اپنے ماتحتوں پر، منتظم ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کا، اور عورتیں ان کی ایسی ہیں جیسے کہ رعایا اور ماتحت اور تابع۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے دو دوست سفر کر رہے ہوں تو دونوں دوست ہیں، ان میں کوئی آقا اور دوسرا غلام نہیں ہے، یا ایک بادشاہ اور دوسرا اس کے تابع نہیں ہے، ماتحت نہیں ہے، دونوں دوست ہیں، دونوں ایک سفر کر رہے ہیں، تو احادیث میں یہ تعلیم ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں، دو بھی ہوں تو ایک امیر بنا لے، تین ہوں تب بھی ایک امیر بنا لے، اس سے زیادہ میں بھی کوئی نہ کوئی ایک امیر اپنے میں سے ہونا چاہیے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سفر کو اس ایک امیر کی نگرانی میں طے کیا جائے گا، امیر سفر کے متعلق معاملات باہمی مشورے سے طے کرے گا، طے کرنے کے بعد جو کچھ وہ طے کرے گا دوسرے ساتھی کو اس کی طے شدہ طریقہ کار کے مطابق، اس کے طے شدہ پالیسی کے مطابق اب اسے سفر کرنا ہوگا۔ دونوں برابر ہیں، امیر کا درجہ محکوم سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر ہے، اس معنی کر کے وہ پالیسی بنانے والا ہے، وہ سفر کا نظم طے کرنے والا ہے دوسرے کے مشورے سے، اور پھر دوسرے کو اس کے نظم کے مطابق سفر طے کرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو احادیث طیبہ میں امیر بنانے کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کی جو زندگی ہے یہ بھی ایک طویل سفر ہے، دونوں کو مل جل کر اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرنا ہے۔ یہ دو پہیوں کی گاڑی ہے، دونوں پہیے ضروری ہیں اور دونوں پہیے برابر ہیں، خالی ایک پہیے سے سفر طے نہیں ہو سکتا، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں ضروری ہیں، دونوں کی اہمیت ہے، لیکن ان میں سے ایک امیر ہے، ایک نگران ہے، ایک نگہبان ہے، اور ایک منتظم ہے، دوسرا اس کے ماتحت ہے، ہیں دونوں کے دونوں دوست کی طرح۔ تو حاصل یہ ہوا کہ شوہر گھر کا منتظم ہے، گھر کا ناظم اعلی ہے، گھر کے امور کا نگران اور نگہبان ہے، بیوی اس کی رفیقہ حیات ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے جائز امور کے اندر، اور اپنے گھر کے چلانے کے لیے وہ جو ہدایت دے اس کی پابندی کرے. جس طرح وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کہے اس طرح سے وہ اس گھر کو چلائے. تو شوہر گھر کا امیر ہے، قوام ہے، نگران ہے، وہی اپنے گھر کے لیے جو پالیسی مقرر کرے گا، بیوی بچوں کو اسی کی پاسداری لازم ہے، بشرطے کہ حدود شرع کے اندر اندر وہ اپنا نظام مقرر کرے. خلاف شرع میں تو کسی کی بھی تابع داری نہیں ہے. تو شوہر کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ پاک نے شوہر کو مرد بیوی سے درجہ اس کا بڑا رکھا ہے اور اونچا رکھا ہے، اور عام عورتوں پر بھی مردوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، جو شرعی اعتبار سے تو ہے ہی، عقلی اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ اللہ پاک نے مردوں میں طاقت، قوت، عقل، سمجھ بنسبت عورتوں کی زیادہ رکھی ہے. عورتوں کی جسمانی طاقت، ان کی جسم کی قدرتی بناوٹ، ان کے قوا، ان کی طاقتیں، ان کی سمجھ، ان کی عقل مردوں کے اعتبار سے کم ہیں. اسی لیے ایک عورت دو گواہ، دو مردوں کے برابر ہے گواہ، ایک عورت دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہیں گواہی دینے میں. وراثت میں دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر ہے. مرد اسلامی ملک کا بادشاہ بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. اور بغیر مرد کے خالی عورتیں بجائے چار بھی ہوں، آٹھ بھی ہوں تو گواہی نہیں دے سکتی، ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لو، عورتوں کی جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی جو مردوں میں ہوتی. جتنے بھاری بھاری کام ہیں، مشکل مشکل کام ہیں، سارے مرد ہی انجام دیتے ہیں، عورتیں نہیں دے سکتی. مرد حضرات جو گھر سے باہر کے مشکل مشکل کام انجام دیتے ہیں وہ عورتیں نہیں دے سکتی ہیں. عورتیں عمر خانہ داری خوش اسلوبی سے ادا کر سکتی ہیں. تو عقلی طور پر بھی اللہ پاک نے دونوں میں فرق رکھا ہے. لہذا کوئی اگر یہ چاہے کہ عورت قوام بن جائے اور گھر کی نگران بن جائے اور شوہر اس کے تابع دار ہو جائے، تو یہ جیسے شرع کے خلاف ہوگا، عقل کے بھی خلاف ہوگا. اور دور حاضر کے آزادی نسواں کے دعوے دار یہی چاہتے ہیں. وہ ہر جگہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ عورتوں کے اسلام نے عورتوں کو قید کر رکھا ہے، اور عورتوں کو پست کر رکھا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے ماتحت بنایا ہوا ہے. نہیں، عورتیں بالکل مرد بڑھ کر نہیں تو کم از کم برابر، فطری طور پر برابر نہیں ہے. تو بہت سارے اشاریہ حکام میں برابر نہیں، تو یہ ان کو برابر قرار دینا فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، شرع کے بھی خلاف ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ. اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی خدمت کرے، اور یہ بھی ہر حال میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نیت ہو تو خالص عبادت ہے. یہ بھی نیت صحیح ہو تو یہ بھی عین عبادت ہے، اس پر بھی عورت کو بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اور کم از کم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سنت ہے ہی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام خود انجام دیتی تھی، اور اس زمانے میں تو پسا ہوا آٹا نہیں ملتا تھا، آٹا بھی گھر میں پیسنا پڑتا تھا. آٹا بھی پیستی ہیں، چکی کے ذریعے آٹا پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، پانی بھی بھرنا پڑتا تھا اور مشک کے ذریعے پانی بھرتا بھرنا ہوتا تھا، تو گلے میں پانی کی مشک لٹکانے سے گلے کے اندر کالے کالے نشانات پڑ گئے، کھانا آگ پر پکایا جاتا تھا اور سوئی گیس تو تھی نہیں، لہذا اس پر جلانے میں دھواں اور راکھ بھی اڑ اڑ کر کے بالوں پر، جسم پر، کپڑوں پر پڑتی تھی، جس سے کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے، لیکن خود گھر کے کام انجام دیتی تھی، ان کی سنت تو ہے بہرحال۔ تو عورت کے لیے یہی خوبی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اپنی بیوی، اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ ان آزادی نسواں کے دعوے داروں نے کہا نہیں، یہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھنا ہے، اور یہ تو عورت کے ساتھ جاتی ہے، اور یہ تو عورت کی حق تلفی ہے، گھر سے نکال کر ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنا دیا اس کو۔ پہلے گھر میں بس پانچ افراد تھے، یا چھ افراد تھے، یا سات افراد تھے، یا آٹھ افراد تھے، ان کی خدمت تھی، اور پورے جہاز کے 500 آدمیوں کی خدمت کر رہی۔ ارے بھائی، یہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، یا اس کی آزادی نسواں کا دھوکہ دے کر کے اس کو بے عزت کیا؟ وہ کتنا زبردست دھوکہ دیا ہے، آزادی کا لفظ بتلا کر، آزادی کا ہرا باغ دکھا کر کے ایک عورت کو جو گھر کے اندر صرف گھر کے افراد کے لیے خلوص کے ساتھ خدمت کرتی تھی، اب جناب اس کو نوکر بنا دیا۔ گھر میں تو نوکر نہیں تھی، وہ اس کے گھر میں بڑی عزت تھی، بیٹی تھی تو عزت، بہن تھی تو عزت، ماں تھی تو عزت، بیوی تھی تو عزت، اب جناب سب سے پہلے تو اس کو نوکر بنا دیا، نمبر دو اس کو بے پردہ کر دیا، اب جناب 500 آدمیوں کی ہوسناک نگاہوں کا وہ نشانہ بنی ہوئی ہے، 1500، 200، 250 سواری سوار جہاز میں بیٹھے ہوئے، سارے اس کے دیکھ دیکھ کر لذت حاصل کر رہے ہیں، اور بلا ضرورت اس سے خدمت لے رہے ہیں، تاکہ بار بار وہ آئے اور جائے، اور آئے اور جائے، اور اس سے باتیں کریں۔ کتنا ظلم کیا عورت کے اوپر، کتنی بے عزتی کی ہے اس عورت کی، کتنا اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں بے وقاری کا معاملہ کیا۔ بس یہ آزادی ہے بھائی، آزاد ہو گئی بھائی عورت، گھر کی چار دیواری سے نکل گئی، اب جہاز کی چار دیواری میں آ گئی، اب اتنے سارے آدمیوں کی وہ حوث کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور ان کی خدمت کر رہی ہے، اتنے سارے آدمی، خدمت اس کے ساتھ جاتی ہے یا نہیں؟ چند پیسوں خاطر اس کو جناب آزادی کا باغ دکھا کر کے یہ اس کے ساتھ جاتی کی گئی۔ یہی حال ان عورتوں کا ہے جو بیچاری گھر کے اندر سے نکل کر بے پردہ گھر سے باہر گھومتی ہیں، بس لوگوں نے کہا بھائی عورت آزاد ہو گئی، پردے کی مذمت کر کے عورت کو بے پردہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا، اب جناب پہلے وہ عزت کے ساتھ گھر میں تھی، اب بے عزتی کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی، اور بازاری خریداری، گھر سے باہر کی خریداری جو شریعت نے شوہر کے ذمہ رکھی تھی، وہ بھی عورت کے ذمہ لگا دی، اور اس کو ہرا بھرا دکھا دیا، بھائی اب تم آزاد ہو گئی، نہ گھر کے اندر رہنے کی پابندی تمہارے اوپر ہے، نہ پردے کی پابندی تمہارے اوپر ہے، اب تم آزاد ہو۔ بس وہ آزاد کیا ہو گئی، وہ تو بے عزت ہو گئی، بے پردگی، بے پردہ کر کے اس کو ذلیل کر دیا، اس کو رسوا کر دیا، اور گھر کے باہر تمام مردوں کی نظروں کا نشانہ بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گنہ گار، دوسرے بھی گنہ گار۔ لہذا عورت کی اسی میں عزت ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، اسی میں اس کی عزت ہے کہ وہ گھر کے افراد کی خدمت کرے، اگرچہ عام حالات میں گھر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن سنت تو ہے، اور اچھی نیت ہو تو یقیناً عبادت بھی ہے۔ تو گھر کی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر منتظم ہو، بیوی اس کے ماتحت ہو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ کر اپنی زندگی گزاریں تو راحت کے ساتھ زندگی گزرے، عافیت کے ساتھ زندگی گزرے، عزت کے ساتھ زندگی گزرے۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے الرجال قوامون علی النساء کہہ کر کے شوہر کا مرتبہ بتلا دیا کہ شوہر نہ آقا ہے کہ اس کی بیوی اس کی باندھی ہو، نہ بادشاہ ہے کہ بادشاہ کی طرح وہ حکم چلائے اور بیوی اس کے ہر حال میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو، نہیں، بلکہ بس وہ ایسا ہے جیسے دنیا کے کسی سفر کے اندر ایک امیر اور دوسرا مامور، ایک امیر اور ایک اس کے ماتحت اس کا دوست، بس اتنا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیثوں میں ایک ہی بات فرما دی جس سے شوہر کا درجہ اور مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث میں اس وقت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں و مردوں کا بہت زیادہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یعنی عورت صرف نماز روزہ ادا کر کے یوں نہ سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ادا کر دیا، اب کسی کا ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ شوہر کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ شوہر کا حق ادا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کا حق بھی پورا نہیں ادا ہوگا۔ چنانچہ اگلی حدیث بھی اسی کے قریب ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، یہاں تک کہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ سجدے والی جو بات ہے یہ اور بھی روایتوں میں آئی ہے، ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی ایک شہر تھا پرانے زمانے میں حیرہ، جو کوفے کے پیچھے تھا، حیرہ وہاں تشریف لے گا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، ان کا جو سردار تھا اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو فرماتے جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس لائق ہے کہ ہم ان کو سجدہ کریں۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ میں نے آپ سے کو سنایا کہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو حضور آپ اس لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اس لیے کہ آپ تو سید الاولین والآخرین۔ آپ نے سنا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے پاس سے گزرو گے تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، ہاں بس تو زندگی میں مجھے سجدہ کرنا مناسب نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں بالفرض کسی کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اللہ نے شوہر کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ رکھا ہے کہ اگر کسی مخلوق کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی اور اس کو اس کا حکم دیا جاتا۔ لیکن چونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے سجدہ کرنے کی عورت کو بھی اپنے شوہر کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ، اچھا وہ واقعہ بعد میں سناؤں گا، اب دو منٹ رہ گئے، وہ میں انشاءاللہ آئندہ سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں میاں بیوی کے حقوق جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اور جو جو حضرات جہاں جہاں خواتین و حضرات بیان سن رہے ہیں، ہمیں بھی اور ان کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، ہر لمحہ عافیت عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی تمام بیماریاں اور پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما، ساری بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما، تمام شوہروں اور بیویوں کو اپنے اپنے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام شوہروں اور بیویوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا نصیب فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔